بركتي ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کی مبارک آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں، آیت نمبر 114 تک کی تشریح اور اس کا مختصر سا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے دروس کے اندر ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اور اس میں موجود مسائل، احکامات اور ہدایات کا ایک اجمالی سلسلہ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 115 آج کے درس قرآن میں پڑھی گئی۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہونے کے حوالے سے اپنے مضامین کے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے اور پیغام و ہدایات کے حوالے سے انسان کی زندگی، مومنین کی زندگی کے شعبہ جات کے تمام شعبہ جات پر مکمل طور پر ہدایت عطا فرماتی ہے، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ احکام و عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرت و اخلاق سے متعلق ہو۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہونے کے حوالے سے کہ جب کہ مکمل طور پر ریاست مدینہ مسلمانوں کی ایک مکمل ریاست بن چکی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے امیر ہیں، اب وہ آیات جو عقائد کے ساتھ ساتھ سماجی معاملات کے حوالے سے اور دیگر اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا باہم رابطہ، تعلق اور تجارتی احکام، المختصر معاشرت کے حوالے سے جن چیزوں کا ایک انسان کو ضرورت پڑتی، جن ہدایات کی، وہ سورۃ النساء کی اس ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی۔ اکثر ذکر کر دیا جاتا ہے کہ سورۃ النساء کے نزول کا زمانہ غزوہ احد ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے ایک مضبوط قوت عسکری طور پر بھی حاصل کی ہے، سیاسی طور پر بھی حاصل کی ہے اور معاشرتی طور پر بھی حاصل کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب ریاست مدینہ کے تمام لوگوں کے معاملات اور ان کے آنے والے قضاء اور مسائل سے متعلق آپ احکام ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 112، 110، 111 کی ترتیب میں دیکھا گیا تو وہاں پر باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چوری کا مسئلہ ذکر کیا گیا تھا۔ اب اسی تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ عطا فرمایا ہے اس کے تسلسل کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے اپنے ذہن میں تھوڑی وسعت لانی چاہیے کہ یہ آیات کسی خاص واقعے کی طرف تو ضرور اشارہ کر رہی ہیں، لیکن اس واقعے کے ضمن کے اندر قیامت تک اسلامی ریاست، اسلامی حاکم، اسلامی قاضی اور اس کی اتباع کرنے والے، ریاست رہنے والے لوگ اور قضاء کے فیصلے کو تسلیم کرنے والے افراد، ان سے متعلق یہ تمام ہدایات قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک چوری کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا اور اس میں یہ بات تھی کہ ایک شخص جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس نے اپنے کلمے کا یعنی بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اور دل سے ایمان و ایقان کی وہ رمق، وہ چمک اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ طعمہ نامی وہ شخص تھا، قبیلہ بنو ظفر کا وہ رہنے والا تھا اور اس نے باقاعدہ طور پر چوری کی اور چوری بھی اتنی صفائی کے ساتھ کی کہ تمام گواہیاں اس کے حق میں بھی اور جس کے پاس اس نے مال رکھوایا تھا یہودی، وہ تمام گواہیاں اس کے مخالفت میں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب فیصلہ کیا گیا تو اس نے اپنی چپٹی باتوں سے اور اپنے گویا کے شوق محبت کا بظاہر اظہار کر کے اس بات سے متاثر کرنے کی کوشش کی کہ یہودی قصوروار ہے اور میں جو ہوں وہ حق بجانب ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے راز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ طعمہ چور ہے اور اس چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس صورت میں طعمہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ یعنی اس کے سامنے یہ بات واضح تو ہو گئی کہ میں نے جس صفائی کے ساتھ اور تنہا جو سارا معاملہ میں نے بونا تھا اس اعتبار سے تو میرے علاوہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو جو میری نیت اور میرے معاملے کو ذکر کر دیا ہے تو اس کے دل میں یہ بات تو آ گئی کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کے سامنے سارے حقائق واضح ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سچائی کے روشن ہو جانے کے بعد، واضح ہونے کے بعد، اس دلیل کے کھل جانے کے باوجود اس نے حق کا ساتھ نہ دیا اور مکہ مکرمہ کے اندر وہ پہنچ گیا، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد معاذ اللہ علیہ باللہ مسلمانوں کے بغض کے اندر اس نے اسلام سے اپنی گردن کو موڑ لی اور وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوا، اور علیہ باللہ چوری کی اس کی دائمی عادت تھی، اس اعتبار سے وہ وہاں پر بھی پکڑا گیا اور وہ اس کو مار دیا گیا۔ اب قرآن مجید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اب یہاں پر نتیجتاً پورے واقعے کو آیت نمبر 213، آیت نمبر 113، 112، 110 اور 109 کے اندر اسی ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ توما کے واقعے سے کچھ سبق حاصل کرو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بھاگنے کے جو عذابات ہیں اور مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ کر کفار اور غیر مسلموں کی راہ کو اختیار کرنے پر جو تمہارے لیے دنیا و آخرت کا خسارہ ہے اور تمہارے لیے جو نقصان ہے اس پر غور کرو۔ یعنی یہاں پر یہ بات جا رہا ہے کہ دیکھو توما کے سامنے بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کے دل کے رات اور اس کے چھپے ہوئے معاملات کو ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام صورت کو بیان کر دیا، یعنی مختصر یہ وقت کے اعتبار سے کہ اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ دین اسلام حق دین ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام سے، حضور کی اطاعت سے اور مسلمانوں کے طریقے سے جب منہ موڑ لیا تو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو بیان کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کو توما کی ذات کے عبرت بنا کر اصلاح فرمائی۔ فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ شخص جو ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے۔ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اب حکم اور ہدایت آ رہی ہے، اور ان لوگوں کا انجام کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے فیصلے حق ہیں، اس کے باوجود ان فیصلوں سے منہ موڑ کر اپنی مرضی، اپنی انا اور اپنی حوث کی پیروی کرنا اور مسلمانوں کے فیصلوں سے ہٹ کر اپنی رائے یا اپنی سہولت کے لیے غیر مسلموں کے فیصلے پر دل و جان کو نچھاور کرنا، اس کے بارے میں قرآن مجید یہاں پر ان تمام واقعے کے ضمن میں ذکر کر رہا ہے۔ گھر جانے کے بعد آپ آیت نمبر 110، 109، 108 کا تنہائی میں بھی آپ مطالعہ کیجئے، تاکہ یہ تسلسل، کیونکہ وقت مختصر ہے، یہ تسلسل مراد یہ ہے کہ جو ہمیں مزاج خاص طور پر دیا جا رہا ہے، نظریہ اور نظریاتی بنایا جا رہا ہے، وہ بات یہاں پر واضح ہوئی۔ اب دیکھیے توما کے سامنے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیثیت واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جس طرح اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان کذب سے پاک ہے، آپ کی زبان تضاد سے پاک ہے، آپ نے جو ارشاد فرما دیا وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کا باعث ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت اعظم اور آج تک امت کے وہ نیک اور صالحین لوگ، انہوں نے جو ہدایات عطا فرمائی ہے وہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تشریح ہی ہے، اس سے بھی جان نہیں چھوڑے۔ قرآن اصل دین ہے، رسول اللہ کا قول اس کی وضاحت ہے، اور صحابہ اہل بیت اور ائمہ مجتہدین کے اقوال جو ہے اس کو مزید سلیس کر کے آگے بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں ان تینوں چیزوں کے یہاں ذکر کے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ شخص جس کے سامنے ہدایات اور ہدایت اور حق مکمل طور پر واضح ہو جائے اور پھر وہ رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف رسول کی مخالفت نہیں، رسول کی موافقت کی بات کرے، لیکن رسول کے کسی قول کی تشریح کو اور رسول کے کیے ہوئے کسی احکام کی صحیح امپلیمنٹ کو جب صحابہ بتائیں، اہل بیت بتائیں، امت کا پورا اجماع اس کو ذکر کر رہا ہو، لیکن وہ یہ بات تو کرے کہ میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو تسلیم نہیں کرتا جو امت نے فیصلہ کیا، تو قرآن نے دونوں بات کی، فرمایا جو ہدایت کے کھل جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستوں کے خلاف چلے، مسلمانوں کے فیصلوں کے خلاف چلے، فرما نولیہ ما تولیٰ، تو ہم اس کو اسی طرف پھیریں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، وہ نسلیہ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، اور وہ اس کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے حجت ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی سنت بھی حجت ہے، اور رسول اللہ کی سنت کے حجت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا اجماع بھی حجت ہے،
اور صحابہ کے اجماع کی حجت ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کے تتبع میں ائمہ مجتہدین کا قیاس بھی حجت ہے. اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ شریعت کن دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے. شریعت راستے کو کہتے ہیں, طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں, لیکن جو اللہ کا راستہ ہے اس کا ثبوت کس طریقے سے پتا چلتا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے راستے کے ثبوت کی چار دلیلیں ہیں. شریعت چار دلیلوں سے متحقق ہوتی ہے, شریعت چار دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے, قرآن, سنت, اجماع صحابہ اور قیاس شرعی. یعنی اصل چیز جو ہے وہ تین ہے, قرآن, سنت اور اجماع صحابہ. یہ پورا اسلامی قانون دیا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ جس نے قرآن کیا ہے, اصل مضمون ہے, اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور دیے ہوئے اصول وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کیے فیصلے ہیں, وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. وہ ایک تبع غیر سبیل المؤمنین, مسلمانوں کے اجماع کے خلاف جو چلے گا, مسلمانوں کی اجماعی صورت کے خلاف جو چلے گا, تو علماء نے ذکر فرمایا, قرآن کی آیت کو ذکر کرتا, نولی ما تولا, تو ہم اسی کو اس کی طرف دھکا لگائیں گے جس غلط راہ کی طرف وہ جا رہا ہے. اور اس نے اتنی بڑی ناشکری کی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اجماع اور مسلمانوں کے عظیم گروہ اور مسلمانوں کی عظیم جماعت کی پیروی کو چھوڑ کر اس نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے, تو اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ پھر اس کو دوبارہ واپسی کا راستہ نہیں دیتے. فرمایا نولی ما تولا, اسے اسی وادی میں بھٹکاتے ہیں جس طرح وہ تکبر میں, ہوس میں اور اپنی انانیت میں, نہیں میں تو خود بڑا متبحر عالم ہو گیا ہوں, مجھے حضرت ابوبکر کے کیے فیصلے کی حاجت کیا, اس سے ہدایت لینے کی حاجت کیا ہے, صحابہ کے ہدایت لینے کی حاجت کیا. جس طرح کہ آج کئی قسم کے جوکر اسلام پر بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, نہیں ہماری رائے یہ, ہم نے کہا تمہاری رائے تو دیوار پر مارنے کی ہے, رائے تو وہ قبول کی جائے گی جو امت کے اجماع کے ساتھ ہوگی. اس لیے کہ تمہاری تنہا رائے کی کوئی اوقات نہیں کسی بھی مسئلے. غامدی جیسے لوگ جو اجماع اور ان چیزوں کا انکار کر کے اپنی رائے کو دھکیلتے ہوئے آگے آتے ہیں, تو قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے, وہ ایک تبع غیر سبیل المؤمنین, یعنی اس شخص کی رائے کو دیوار پر مار دیا جائے گا جو مسلمانوں کے اجماعی فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا. یہ آیت انشاءاللہ آگے جا کر کھلے گی, لیکن اس سے پہلے میں وضاحت کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ایک مذہبی طور پر متدین لوگوں کے لیے اس بات کو کی بات واضح ہو جائے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا, ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ, حضور فرماتے ہیں میری امت کا اکثر گروہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا. میری امت کا اکثری گروہ عقائد کے بارے میں, نظریات کے بارے میں. اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے باہر ہے. اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے, حضرت عمر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے. یہ اجماع صحابہ کی وجہ سے شیخین کی خلافت دیگر بعد کے دو صحابہ حضرت عثمان و حضرت علی کی خلافت کے مقابلے میں قرآن کی نص کا درجہ رکھتی ہے. لہذا جس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت یا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کیا, ائمہ مجتہدین اس کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمل وہ ہے جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر نکلنے والا عمل ہے. اور ان عظیم ہستی, ایک مثال میں نے اس لیے خلافت کی دی آپ کے سامنے, مضمون کوئی خاص حضرت ابوبکر کی خلافت کو ڈسکس کرنا نہیں ہے, ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے مثال دی ہے. یعنی یہ وہ صورت تھی حضرت ابوبکر کی خلافت کی کہ ایک صحابی بھی اس کا مخالف نہیں, سارے صحابہ اس پر اجماع ہوئے اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ بالکل درست ہے, حضرت فاروق اعظم کے لیے یہ فیصلہ بالکل درست ہے. تو اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے یا مسلمانوں کے اجماعی طریقے سے ہٹ کر اپنی تنہا راہ کو رائے کو رکھے, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے گمراہی کی اسی وادی کے اندر بھٹکاتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کا بڑا گروہ ہمیشہ اجماع پر قائم رہے, ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یہاں بڑے گروہ سے مراد صحابہ کرام, بڑے گروہ سے مراد اہل بیت اعظم. اسلام کی تاریخ کو دیکھنے کے لیے پریزنٹ نہیں دیکھا جائے گا, اس کا پاسٹ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کے اوپر جو ابھی ڈسکس کیا جا رہا ہے یا اختلافی بن گیا ہے یا زیر بحث ہے, اس کے بارے میں پیچھے لوگ کیا کہتے تھے. تو پیچھے لوگ عظیم ہستیاں جس موضوع پر اجماع کر چکی ہوگی اس کی مخالفت کرنا گمراہی, اس کی مخالفت کرنا شریعت میں ایک نئی راہ لانا ہے. اس لیے کہ ہم تو نماز میں یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے کہ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی ہم کیا وعدہ کرتے ہیں اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ میں کرتے ہوئے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں تیرے لیے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو مدد کس چیز میں چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمارے سامنے ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں چلا. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. دیکھیں نماز میں میں اور آپ اس بات کا وعدہ خدا سے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم چلیں گے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے, اور نماز سے باہر نکلنے کے بعد یہ کہنا نہیں میری اکیلے کی تحقیق یہ ہے. تو ہم نے کہا آپ کی اکیلے کی تحقیق کی اوقات کیا ہے؟ نماز میں تو آپ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم چلیں گے ان کے پیچھے جن پر تیرا انعام ہوا, یعنی وہی بات یہاں پر قرآن سورہ نساء میں کر رہا ہے, یعنی اجماع امت کے پیچھے چلیں گے, اس اکثری گروہ کے پیچھے چلیں گے. تو سورہ فاتحہ میں بھی جو اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے سیدھے راستے کی, وہ سیدھا راستہ کب جا کر ڈسکرائب ہو رہا ہے, کھل کب رہا ہے, بیان کب ہو رہا ہے, اس اجماع امت کے تحت کہ انعمت علیہ, سیدھا راستہ وہی ہے جس پر صحابہ رہے ہیں, سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اہل بیت رہے ہیں, سیدھا راستہ وہی ہے جس پر ساری امت رہی ہے. اس امت کے راستے کو ہٹا کر اپنی انفرادی رائے دینا, تو اسلام کوئی حادثاتی مذہب نہیں ہے کہ چار لوگ بیٹھ کر ہر وقت اپنی رائے نکال کر اس پر بات کرتے رہے. اسلام ایک تسلسل ہے, اور اسی تسلسل کو اجماع امت کہا جاتا ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کا گروہ ہمیشہ ایک بڑا گروہ, میری امت ہمیشہ حق پر جمی رہے گی, اور ان کا ایک بڑا گروہ حق پر رہے گا اور وہ گمراہی پر نہیں آئے گا. فرما فإذا رأيتم الاختلاف, جب تم کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو, فعلیکم بالسواد لازم, تو اس وقت کسی تنہا شخص کے پیچھے نہیں جانا, اس کے پیچھے جانا جو اجماع کی پیروی کر رہا ہے, جو اجماع کی پیروی کر رہا ہے اور اجماع کے پیچھے چل رہا ہے. یہاں پر اس حدیث پاک کو سننے کے بعد میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت نسائی شریف کے اندر موجود ہے. حضرت قاضی شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں انا شریح انا کتب الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسألہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند میرے علاقوں میں چند ایسے مسائل آ گئے تھے جس کو میں حل کرنا چاہتا تھا, لیکن قرآن میں اس کی دلیل نہیں مل رہی تھی, حدیث میں اس کی دلیل نہیں مل رہی تھی. اب میں اس کو حل کرنا چاہ رہا تھا, تو میں کیونکہ قاضی تھے, جج تھے, اس علاقے کے چیف جسٹس آپ کو بنایا گیا تھا, تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا, پوچھا کہ بعض مسائل ایسے آ جاتے ہیں تو میں اس کو کیسے حل کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان اقضی بما فی کتاب اللہ, فرما کے پھر اس ان مسائل کو تو قرآن میں ڈھونڈ, قرآن میں اگر وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو ہو بہ جو قرآن میں لکھا ہے اس طرح فیصلہ کر. فرما فإن لکم فی کتاب اللہ, فرمایا جو نئی جدید صورت تیرے سامنے آ رہی ہے وہ جدید صورت اپنی صورت کے اعتبار سے پوری قرآن کے اندر تجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور تجھے نہیں مل رہی ہے, تو فبسنت رسول اللہ, تو پھر تو حضور کی سنت میں اس کو تلاش کر. جس طرح کہتے ہیں کہ آج کل ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا, لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا, یہ صورت اپنے پورے کمال کے ساتھ, کیونکہ یہ تو اس دور کی ایجاد ہے اور اسلام میں تو قیامت تک رہنا, یہ اپنی صورت کے اعتبار سے قرآن میں تو یہ نہیں مل رہی, حدیث میں نہیں مل رہی, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ شرعی مسئلے جو اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو دور کی ایجادات کا جو سامنا ہو رہا ہے, ان ایجادات یا تو وہ ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی. اب ٹھیک بھی آپ کو دین کے حوالے سے کہنا ہے, غلط بھی دین کے حوالے سے کہنا ہے, تو اس کو دین جو ہے تو ان دین کو ثابت کرنے کے دلائل کیا ہوں گے, کیا ان اصول ہوں گے جس کے تحت ہم اس کو دین قرار دیں گے. تو یہی بات قاضی شریح نے حضرت فاروق اعظم سے کی, اور انہوں نے کہا حضور ایسے جدید مسائل آ جاتے ہیں, ان علاقے میں کچھ ایسی ایجادات ہیں جو ہم ابھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, استعمال میں لانا چاہتے ہیں, تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر اگر ہم قلم اٹھائیں تو تحقیق کے لیے کیا زاویہ بنائیں, کیا پلان بنائیں, کس دلائل کی ترتیب میں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈو. فرمایا کہ فإنم یکن فی کتاب اللہ, اگر وہ اپنی پوری صورت کے ساتھ تمہیں قرآن میں نہ ملے, میں اختصاراً وقت مختصر ہے اس لیے میں اجمالی جملے کہہ رہا ہوں, فرمایا وہ اپنی پوری صورت کے ساتھ تمہیں قرآن میں نہ ملے, فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم پھر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سرکار کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں اس کے اندر تلاش کرو. فرما فإن لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ, اگر تمہیں وہ پورا عمل رسول اللہ کی سنت میں اور قرآن میں اور سرکار کے کیے ہوئے, یعنی ایسا کوئی واقعہ حضور کے سامنے ہوا ہی نہیں, کسی نے حضور سے ایسا کوئی سوال پوچھا ہی نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسے کوئی واقعات کو بیان فرمایا ہی نہیں, یعنی حضور کی سنت میں بھی نہیں مل رہا ہے, تو فرما فقد بما قضى به الصالحون, تو پھر تیرے سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے فیصلوں کے اندر تلاش کر. یہ ہے حکمت, ان کے فیصلوں کے اندر تلاش کر. فرما فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقض في الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر, فرمایا کہ پھر اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے, حدیث میں نہ ملے, سنت میں نہ ملے, اور صحابہ اور اہل بیت کے کیے ہوئے تعامل اور عمل میں اگر وہ چیز نہ ملے, تو پھر تجھے قرآن و سنت کا علم تو موجود ہے, تو پھر اگر وہ چیز پوری ہو بہو اپنے پورے سٹرکچر اور معاملات کے ساتھ اگر یہ تینوں دور کے اندر تجھے نہیں مل رہی ہے تو پھر اس چیز کی اصل وجہ کو تلاش کر کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیا علت ہے اس کام کی، اور ایسے کوئی ملتے جلتے کام اگر صحابہ کے دور میں اور اجماع امت میں ہو چکے ہو تو وہاں کی علت کو تلاش کر، پھر دونوں علتوں کو ملا کر تو پھر قیاس کے اوپر تو فتویٰ دے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے امت کو، فرمایا کہ امت کو یہ کہا جا رہا ہے یہ پورے واقعے کے اندر آیت نمبر 114 کے اندر، کہ جب رسول اللہ کے واضح حکم آ جائیں اور رسول اللہ کی حیثیت بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہو تو پھر اس کی مخالفت کرنا شدید گمراہی اور کفر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کیے ہوئے واضح فیصلے، جس طرح کہ عورت کی دیت آدھی ہے، مسئلہ جو تھا نا قصاص کا دیت کا، عورت کی دیت آدھی ہے اور مرد کی دیت جو ہے کہ وہ مکمل دی جائے گی، اس پر جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ نہیں عورت کی دیت جو ہے مکمل ہے، باقاعدہ طور پر اس دور کے جید علماء نے اس شخص کی گمراہی کو بیان کیا اور فرمایا اس لیے کہ امت کا اجماع اس بات پر تھا کہ عورت کی دیت جو ہے وہ نصف دی جائے گی، یعنی وہ سارے مسائل جو پہلے حل ہو چکے ہیں وہ مسئلے اگر دوبارہ ریپیٹ ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے تو شریعت مطہرہ ہمیں پابند کرتی ہے، جیسا فیصلہ حضرت ابوبکر نے کیا تھا وہی فیصلہ تم کرو گے، جیسا فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا وہی فیصلہ تم کرو گے، جیسے صحابہ نے کیے تھے ویسے۔ اس لیے بخاری مسلم میں تو وہ حدیثیں موجود ہیں نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، یا ابو داؤد شریف میں وہ حدیث موجود ہے جو رسول اللہ کے فیصلے، لیکن بعد میں محدثین نے پورے پورے صحابہ کے فتاووں کو جمع کیا، جیسے المصنف اگر آپ دیکھیں اس میں حضرت عمر کے کیے ہوئے سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کے کیے ہوئے سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، اور وہی بات کو جمع کر کے فقہائے احناف نے حنفی فقہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اسی روشنی میں ہیں، یعنی آپ نے کوئی بھی جدید پیش آمدہ جدید مسئلے کو جب حل کیا تو اس میں قرآن ہی کو سامنے رکھا، حدیث ہی کو سامنے رکھا، صحابہ کے فیصلے ہی کو سامنے رکھا، تو اس میں آسان راہ ہے جو میں اس ساری بحث کے بعد خلاصہ اور پیغام کے طور پر، کہ فقہا کی اتباع کی جائے، فقہا کی اتباع کیا جائے، حنفی فقہ حنفی کی طرف جائیں، شافی فقہ شافی کی طرف جائیں، حنبلی فقہ حنبلی کی طرف جائیں، مالکی فقہ مالکی کی طرف جائیں، کیونکہ یہ چار فرقے نئے ایڈیشن نہیں ہیں بلکہ پیچھے کی بات کو آگے پہنچانے کے وہ سمپل اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی کمنٹری ہے کہ جس کے ذریعے قیامت تک کے مسائل اور اصول ان بنیادی پرنسپلز کے اندر حل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امت پوری کے پوری ائمہ کے ساتھ ہیں، یعنی ساری آپ کسی بھی مسلمان سے ملاقات کریں گے وہ یا حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا، اور جن لوگوں نے ان سے ہٹ کر یہ رائے نکالی اور انہوں نے کہا ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی اصول کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور نہ ان کی حیثیت کو امت نے قبول کیا، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو تنہا رہتا تو ہے لیکن جڑا ہوا پوری جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 114 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر جو تھوڑی علمی بحث بھی تھی لیکن قانون شریعت مطہرہ کو یہاں بیان کیا گیا، میں پھر آپ سے عرض کروں گا آیت نمبر 109 110 111 112 اور 113 اور 114، یہ آیتیں ہمارے ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے اور اسلامی نظریات کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کن اصول اور کس دستور کا پابند کرنا ہے اس کے لیے انسان کو بہت باشعور کرتی ہے۔ یوں تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، کنزل ایمان شریف کو لے کر آپ اس کے ترجمے اور معنی کی طرف غور کریں، اور جو گفتگو اس فقیر نے آپ کے سامنے کی اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں اور اس پر غور کریں، تو انسان مطالعے کے ذریعے اپنی صلاحیت کو بلند کرتا ہے، اپنے علم کو بلند کرتا ہے، اپنے نظریے کو بلند کرتا ہے، اور علم قرآن سنت کا وہ ہے جو بندے کو شیطان کے حملے سے اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی آیات، اس کی ترتیب اور اس کے نہج جو آج تک امت مسلمہ نے بیان کی ہے، انعمت علیہ وہ جماعت من النبیین صدیقین شہداء و صالحین، ان کی دل و جان سے اتباع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجماع سے ہٹ کر تنہا راہ نکالنے والی وہ شیطانی عادت سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ ہم ہیں قطرہ لیکن شامل سمندر کے اندر ہیں، تو ہم ایک نہیں، ہم تنہا ہو کر بھی پوری امت جب بن جاتے ہیں کہ جب ہمارا عمل اور ہمارا قول اجماع صحابہ کے ساتھ، اجماع اہل بیت کے ساتھ اور ائمہ مسلمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں افتراق سے، انتشار سے، گروہ بندی سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارے اندر فکری اجتماعیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔